السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، السنة 12 شهرا، منها اربعة حرم، ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. متفق عليه. آج خطبك موضوع ہے شب معراج اور رجب کے مہینے میں بعض بدعات کا بیان. رجب کا مہینہ ادب کے مہینوں میں سے ہے. الاشہر الحرم ادب کے مہینے چار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. جو ان ادب کے مہینوں کا ادب رکھے گا اور احترام کرے گا اور ان کی حرمت کو پامال نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، وہی سیدھا راستہ ہے قیم دین کا. فلا تظلموا فيهن انفسكم. ان ادب کے مہینوں میں اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا، نافرمانی نہ کر بیٹھنا. اور یہ ادب کا مہینے چار ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: منہا اربعۃ حرم، چار مہینے حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، تین مہینے ایک ساتھ ہیں پے در پے، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور رجب کا مہینہ جو جمادی اور شعبان کے بیچ میں ہے. ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کیوں کہا گیا؟ کہ ان مہینوں کو کوئی خاص فضیلت ہے؟ کیا رجب کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ رجب کے مہینے کی یہی فضیلت ہے کہ وہ ان چار مہینے میں سے ایک مہینہ ہے جو حرمت والے مہینے ہیں. ان کو حرمت والے مہینے کیوں کہا جاتا ہے؟ نمبر ایک، کیونکہ ان مہینوں میں جنگ سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا، جنگ نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑے نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جہاد بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے، کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے جنگ کی ابتدا، جہاد کی ابتدا ان چار مہینوں میں نہیں ہوتی. الا یہ کہ ضرورت، کوئی ضرورت ہو، ضرورت کے لیے جائز ہے اور دفاع کے لیے بھی جائز ہے. لیکن ابتداءً کوئی شخص جنگ کا آغاز کرتا ہے تو ان چار مہینوں میں یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے حقوق میں سے یہی حق ہے کہ ان مہینوں میں جنگ نہ کی جائے، اور الا یہ کہ دشمن خود ابتدا کرے یا جنگ پہلے سے جاری ہو، یعنی جہاد پہلے سے جاری تھا اور جب کبھی نہ بیچ میں آ گیا تب جہاد نہیں روکا جاتا، یا کسی حرمت والے مہینے میں، ادب والے مہینے میں کوئی کافر کسی مسلمان پر حملہ کرتا ہے تو تب ہی اس کے جواب میں قتال کیا جاتا ہے۔ اور رجب کا مہینے کو اس لیے رجب الاصم بھی کہا جاتا ہے، اصم یعنی بہرا مہینہ، یعنی اس مہینے میں جنگ کرنے کے لیے اعلان کی آواز نہیں سنائی دیتی اور نہ ہی ہتھیاروں کی آواز سنائی دیتی ہے، اس لیے رجب الاصم بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ حرمت کے مہینوں کی، کہ حرمت والے ادب والے مہینے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے محرمات ہیں ان کا ارتکاب کرنے سے ان مہینوں میں دگنا گناہ ہوتا ہے۔ ایک تو محرمات ویسے حرام ہیں، ان کا ارتکاب ویسے حرام ہے، زناکاریاں ہیں، بدکاریاں ہیں، سود خوری ہے، ظلم ہے، قطع رحمی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، بدعات کا ارتکاب ہے، شرک کا ارتکاب ہے، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن ان چار مہینوں میں ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ شب معراج کے تعلق سے شب معراج یہ وہ رات تھی جس رات میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص طریقے کی سیر کرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کا سفر طے کرایا، وہ پھر بیت المقدس سے ساتویں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، جو سب سے بلند ترین جگہ ہے، شب معراج اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص تحفہ تھا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بعثت یعنی نبوت کے دسویں سال میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیفیں ہوئیں اور بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس دسویں سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے، تاریخ میں غم کا سال۔ غم کا سال اس لیے تھا کہ اس سال میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مددگار تھی، بہت ساتھ دینے والی تھی، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مشکل و ہر پریشانی میں ساتھ دینے والی بہترین دوست اور ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنے والی، ہمیشہ حق کو قبول کرنے والی، اور سب سے پہلی مسلمان علی الاطلاق مرد اور عورتوں میں سے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی وحی سنی اور سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، تو یہ خبر لے کے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کی طرف جاتے ہیں، کافی پریشان ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کی اس وقت فوراً جو ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وحی کے الفاظ سنائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں اپنے چچیرے بھائی کی طرف ورقہ بن نوفل کی طرف، اہل کتاب کے علماء میں سے تھے، جاہلیت میں نصرانی بن چکے تھے، اور وہاں پر جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر سناتے ہیں تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں، کافی عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا اور وحی لے کے آتا تھا. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور عن قریب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالنے والی ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا فوراً ایمان لے کے آئیں، تو سب سے پہلی خاتون مومنہ خاتون، دیکھیں سب سے پہلے اس امت میں سب سے پہلے مومن مرد نہیں عورت ہے، تو عورتوں کا بڑا کردار ہے گھروں کے اندر، بچوں کی تربیت میں، ایمان، یعنی اپنے گھر کو اگر ایمانی ماحول دینا چاہتی ہیں تو عورت ہی دے سکتی ہیں. مرد تو گھر کے باہر ہوتے ہیں، مرد نے صرف سپرویژن کرنی ہے، بہت کم وقت اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں اپنے گھر کے اندر. اگر گھر کی عورت مومنہ عورت بن جائے واللہ پورا گھر جنت بن جاتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ غم تھا، پھر اسی سال میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دوست جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مدد کرنے والے، ہمیشہ تائید کرنے والے، اگرچہ کفر کے راستے پر تھے لیکن ہمیشہ سے پیار محبت اور شفقت سے اور مدد سے اپنی قوم سے دشمنی موڑ لی، ابو طالب کی وفات بھی اسی سال میں ہوئی. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان تھے. طائف کا سفر بھی اسی وقت تھا، اور طائف والوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، پتھروں سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کیا طائف سے، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور دونوں پاؤں سے خون جاری ہو گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیب و غریب ماحول میں تھے، ہر طرف سے غم اور پریشانی نے گھیرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کے تحفے سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، تاکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لیں اگر زمین والے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری قدر نہیں کرتے، تیری تائید نہیں کرتے، تو آسمان والے سارے کے سارے فرشتے اور ان کا رب تیرے ساتھ ہے، وہ تیری قدر کرتے ہیں، وہ ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کے تحفے سے نوازا. اور اسراء معراج مختصرا میں ابھی چند چیزیں بیان کرتا ہوں، پہلے بھی کئی خطبات میں نے تفصیل سے اسراء معراج کے تعلق سے خطبہ دیا ہے. آج کی نشست میں رجب کے تعلق سے کچھ تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس مہینے میں بہت ساری بدعات اور خرافات ہم امت میں دیکھتے ہیں، اور اکثر مسلمان آج کے دور میں ان بدعات میں مبتلا ہیں، وہ ان کو حق سمجھ بیٹھے ہیں، سنت سمجھ بیٹھے ہیں، اور حقیقتاً وہ بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں، شاید ان کو اس کی خبر ہی نہیں. شب معراج کی تاریخ کے تعلق سے کہ وہ رجب میں ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. شب معراج کب ہوئی؟ بعض علماء محققین علماء فرماتے ہیں ربیع اول میں ہوئی، اگرچہ بعض کے رجب کا قول بھی ہے لیکن قول مرجوح ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قصہ یہ ہے اسراء اور معراج کا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور رات کی تاریکی میں لیٹے ہوئے تھے، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے فرشتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اپنے ساتھ براق، ایک خاص سواری آسمان سے لے کے آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور بیت المقدس کی طرف سفر طے کرتے ہیں. بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء مقتدی کون ہیں؟ عام لوگ نہیں، امت ہی نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز میں جو مقتدی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی سیر کراتے ہیں، سات آسمانوں کی سیر کراتے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آسمانوں میں مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرتے ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے آسمان پر، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دوسرے آسمان پر، ادریس علیہ الصلاۃ والسلام تیسرے آسمان پر، سیدنا عیسیٰ اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام چوتھے آسمان پر، ہارون علیہ الصلاۃ والسلام پانچویں آسمان پر، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چھٹے آسمان پر، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ساتویں آسمان پر. ان سب سے ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نظارے بعض آیتیں دکھائی جاتی ہیں برزخ کی دنیا میں سے، جہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا تکلیف اور عذاب میں، مختلف صورت مختلف حالات میں. ان میں سے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک تندور جیسی جگہ میں ہیں، نیچے سے ان کو آگ کا ایک شعلہ لگتا ہے، وہ چیختے اور چلاتے ہیں. جب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا بعد میں یہ کون لوگ ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاریاں کرتے تھے، اب ان کو برزخ میں عذاب مل رہا ہے. پھر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، ایک شخص ایک خون کے دریا میں ہے، خون کے دریا میں وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے، وہ اس دریا سے نکلنا چاہتا ہے، اس خون کے دریا کے کنارے ایک اور شخص بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، وہ پتھر مارتا ہے اس شخص کو جو خون کے دریا میں غوطے کھا رہا ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں لگتا ہے، پھر وہ اس خون کے دریا میں غرق ہو جاتا ہے، پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ معاملہ رہتا ہے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے اس شخص کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں حک نما چیزیں ہیں، وہ اس کے گالوں کو نوچ رہا ہے اور پھاڑ رہا ہے، کبھی اس کی دائیں گال طرف سے آ کے اس گال کو نوچ لیتا ہے اس حک نما چیز سے، وہ شخص چیختا اور چلاتا ہے. پھر جب دوسری طرف جاتا ہے دوسری طرف میں زخم لگانے کے لیے، تو اس کی پہلی جگہ جو ہے دائیں جانب والی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور یہی معاملہ رہتا ہے اس کے ساتھ. جب یہ دریافت کیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو دنیا میں لوگوں کو جھوٹ بولا کرتے تھے اور دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی دیکھا کہ ایک شخص نیچے لیٹا ہوا ہے، دوسرے شخص کے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے، وہ اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، اس کا سر جو ہے کچل دیا جاتا ہے، پھر وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے، وہ شخص پتھر دوبارہ لے کے آتا ہے، اس کا سر دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتھر مارتا ہے، وہ اس عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو قرآن مجید پڑھ کے بھول جاتا ہے. اور اس طریقے سے مختلف نظارے دکھائے جاتے ہیں. لقد رأى من آیات ربه الکبرى، بڑی آیات میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نظارے دکھائے دیتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور بھی دیکھتے ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو آسمان کے اوپر کعبہ ہے جیسے کہ زمین پر کعبہ ہے. زمین کے کعبے کے ارد گرد انسان اور مکلفین جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، اور آسمان کے کعبے کے ارد گرد جو ہے فرشتے طواف کرتے ہیں. 70,000 فرشتہ ایک وقت میں طواف کرتا ہے، اور دوبارہ اس کو ہمیشہ کے لیے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی کہ وہ دوبارہ طواف کر سکے. اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اور فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کہ عبادت کرنے والے بہت سے مخلوقات ہیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و عبادت کرنے والے ہیں. ہم دو رکعت سجدے دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر اور ہم سے اچھا کوئی بڑا انسان نہیں، ہم نے بڑا کوئی تیر مار لیا ہے. نہیں میرے بھائیو، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. واللہ اگر یہ عبادات نہ ہوتی، یہ نماز نہ ہوتی، تو شاید آج مسلمان کی یہ عزت و یہ قدر کبھی نہ ہوتی. انسان کی شرف، مسلمان کا شرف، مسلمان کی عزت، مسلمان کا احترام، اس کی بلندی درجات اس اپنے رب کے سامنے جھکنے سے ہیں، عبادت میں ہیں، توحید عبادت میں ہیں، نماز میں ہیں، اتباع سنت میں ہیں، دنیا کے کاموں میں نہیں. دنیا کی بلندیاں جو ہیں جتنے انسان کو اوپر لے جاتی ہیں اتنی جلدی سے گرا دیتی ہیں. آپ جتنا چاہتے ہیں کما لیں دنیا سے بڑے منصب پا لیں، بڑے سے بڑی وزارت لے لیں، زیادہ سے زیادہ مال کما لیں، بڑے سے بڑا بزنس بنا لیں، اللہ کی قسم چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا. یہ دنیا کسی کو چھوڑنے والی نہیں، یہ دنیا کسی کے ساتھ جانے والی نہیں. اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ جائے گی تو آپ کا عمل ہے، آپ کا ایمان ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، ایک عجیب و غریب بیری کا درخت، دنیا کا نہیں ہے، اس زمین کا نہیں ہے، یہ آسمان کا ہے. اس کے پھل ایسے ہیں جیسے کہ مٹکے ہوں، بڑے خوبصورت، اور پتے ایسے جیسے کہ ہاتھی کے کان، اتنی بڑے اور خوبصورت. سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر جھکا لیتے ہیں، اور جہاں تک دیکھنے کی اجازت تھی اس سے زیادہ ایک جھلک تک نہیں دیکھا. اسے کہتے عبودیت، بندگی، کہ جہاں تک اجازت ہے وہاں تک عبادت ہے. اجازت سے آگے عبادت کبھی ہو نہیں سکتی. لقد رأى من آیات ربه الکبرى، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسراء اور معراج کے تحفے کے ساتھ ایک اور اس سے بڑھ کر تحفہ دیا. یہ رات تو گزر جائے گی اور گزر بھی گئی، لیکن یہ ایسا عجیب و غریب تحفہ تھا جو تا قیامت رہنے والا ہے، اور اس تحفے سے بلندی درجات اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا امکان ہوتا ہے. اور یہ تحفہ تھا نماز. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں تحفے میں دی. 50، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 نمازوں کو قبول فرمایا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جب واپس آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا فرمائی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 50 نمازیں ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر، جو اپنے قوم کے ساتھ رہ چکے تھے، بنی اسرائیل ایک زمانے میں بہترین قوم تھی، اللہ تعالیٰ کو فضیلت بخشی تھی دوسری قوموں پر، دوسری امتوں پر، ان جیسی کوئی دوسری امت نہیں تھی، اپنے زمانے کی بہترین قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت سارے انعامات سے نوازا، بہت سارے تحفوں سے نوازا، فرما برداری کے اور اپنے عبادت کے، اپنے قریب کرنے کے، لیکن اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو تحریف کر ڈالا. اِنَّمَا رَحِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ان میں سے بہت کم ایسے لوگ تھے جو مومن تھے. دوسروں نے انبیاء کو جھٹلایا، اور ان سے بڑھ کر بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے انبیاء کا قتل بھی کیا. اتنی بڑا جرم اور مجرم لوگ، کل تو افضل الناس تھے، وفضلناهم علی العالمین، اب یہ سب سے بڑے مجرم کیسے ہو گئے؟ ظلمت علیہم الذلت والمسکنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر لکھ دیا گیا ذلت اور رسوائی اور محتاجی لکھ دی گئی ان لوگوں کے اوپر. کہاں وہ فضیلت تھی، اب کہاں یہ ذلت اور محتاجی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو بھی ایسا عمل کرے گا جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا، سزا بھی وہی ملے گی. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کی قوم 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی. اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی گزارش کرو کہ اللہ تعالیٰ تخفیف کر دے، کچھ کم کر دے. چنانچہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 نمازیں کم کر دیتے ہیں. پھر واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے محمد، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 40 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی. پھر اس تخفیف کی دعا کریں. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پھر 40 سے اور 10 کم ہو جاتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ جاتے ہیں، آخر میں 10 نمازیں بچ جاتی ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ جائیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، 10 میں سے 5 ہو جاتی ہیں. جب واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گی، اور بھی تخفیفی گزارش کر لو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، 50 میں سے 5 ہو گئی ہیں، اب میں اللہ تعالیٰ سے 5 کی تخفیف نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قول کبھی تبدیل نہیں ہوتا. نمازیں وہی 50 ہیں، پڑھیں گے 5، اجر ثواب 50 کا دوں گا میں. اللہ اکبر، اتنی بڑا کرم. ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا اجر دیتا ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ آپ فجر کی نماز 10 مرتبہ پڑھی ہے، یہ 2 رکعتیں فجر کی جو ہے، یہ تصور کریں کہ 10 مرتبہ پڑھی ہیں. بھائی، ہم سے 2 رکعتیں ایک مرتبہ نہیں پڑھی جاتی، اور ہمارے رب کریم ہمیں ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 نمازوں کا ثواب دینا چاہتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں یہ خبر لے کے، اسراء اور معراج کی 5 نمازوں کا تحفہ لے کے آتے ہیں. یہ 5 نمازیں ابتدائی مکی دور میں 2 رکعت پڑھی جاتی تھی. نماز کی تفصیل مدینہ میں سن 2 ہجری میں ہوئی، اور پھر اس میں تبدیلی آئی. بعض نمازیں 2 رکعت ہی رہیں، جیسے کہ فجر کی نماز ہے صرف، اور باقی نمازوں میں کچھ زیادہ رکعات کا حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ظہر کی نماز 2 سے 4 ہو گئیں، عصر کی نماز 2 سے 4 ہو گئیں، مغرب کی نماز 2 سے 3 ہو گئیں، اور عشاء کی نماز 2 سے 4 ہو گئی. تو یہ نماز کی تفصیل ہمیں ملتی ہے. اور نماز میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا. قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی، جب میرا بندہ یہ کہتے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے. ہر نمازی کو چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، جہاں پر بھی ہو، جب وہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نمازی کو الگ الگ سے جواب دیتا ہے، حمدنی عبدی، عبدی میرے بندے نے. کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میرے جیسے حقیر مسکین و فقیر کو یہ کہے، حمدنی عبدی میرے بندہ. اب جانتے، جب کوئی شخص کہتا ہے، کوئی بادشاہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یعنی یہ میرے خواص میں سے ہے، یہ میرا دوست ہے، کیا محسوس ہوتا ہے دل میں؟ ارے یہ بادشاہ سلامت کہہ رہے میں اس کا خاص ہوں، میں اس کا دوست ہوں. اور سننے والوں کو کیا تاثر ہوتا ہے؟ ارے جب یہ بادشاہ کا دوست ہے تو پھر اس کی بھی عزت کرنی چاہیے، ورنہ پھر اگر اس سے کوئی گڑبڑ کریں گے تو ہماری خیر نہیں ہے. حمدنی عبدی، یہ شرف کتنی بڑا شرف ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک حقیر اور فقیر اور مسکین محتاج سے یہ کہے اور اسی سے گفتگو کرے، حمدنی عبدی میرے بندے نے میرے حمد کی. الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری تعریف کی. مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری تمجید کی. سبحان اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، وعدہ ہے. میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. وعدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید عبادت کا وعدہ. اے اللہ تعالی، تجھ سے وعدہ ہے کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں گے. تیرے سوا ہمارا کوئی ہی نہیں. ہم صرف تیرے ہی بندے ہیں، صرف تیری ہی بندگی کرنے والے ہیں، اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین۔ دعا کیا مانگتے ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، میرا بندہ یہ وعدہ پورا کرے توحید عبادت کا، ہدایت کی جو دعا مانگ رہا ہے، انعمت علیہم کے راستے کی طرف چلنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، صراط مستقیم کو اپنانا چاہتا ہے، میرا وعدہ ہے میں اس کو ہدایت بھی دوں گا اور صراط مستقیم اس کے لیے آسان کر دوں گا، اور والین مغضوب علیہم کے راستے سے بھی الگ کر دوں گا، دور کر دوں گا، لیکن اپنا وعدہ پورا کرے۔ آج مسلمان نے اس وعدے کو سمجھا ہے؟ کیا آج کے مسلمان نے اس وعدے کو پورا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھا ہے؟ وہ عبادت کرتا ہے تو کس کی کرتا ہے؟ اپنے رب کی کرتا ہے تو کسی اور کو شامل کیوں کر دیتا ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، وہ جب مدد مانگتا ہے تو کسے پکارتا ہے؟ نصارہ تو پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیونکہ وہ ہے ہی نصارہ، کافر ہیں۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله عيسى ابن مريم، سبحان اللہ۔ اگر فرماتے تو کافر ہیں، وہ تو مدد مانگ سکتے ہیں غیر اللہ سے، اگرچہ نبی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کا۔ کون ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، اولو العزم میں سے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کافر ہیں۔ نبی کو پکارنے والا تو کافر ہے، اور ولی کو پکارنے والا مومن ہے، موحد ہے، سبحان اللہ۔ پھر قصور کیا تھا ابو جہل ابو لہب کا؟ وہ بھی تو لات العزہ کو پکارتے تھے۔ لات کون تھا؟ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ سورۃ النجم کی تفسیر آیت نمبر 19 میں صحیح بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو سبتوں پلایا کرتا تھا، حاجیوں کو خدمت کرتا تھا۔ لات نیک اور صالح بزرگ تھا، جب مر گیا اس کا بت بنا لیا اس کی یادگار میں۔ اسلام نے کیوں منع کیا تصویر بنانے سے؟ کیونکہ بعض عظماء اچھا کام کرتے ہیں، دل کو پیارے لگتے ہیں، مر جاتے ہیں، تصویریں باقی رہتی ہیں، لوگوں کا سر جھک جاتا ہے ان کی عظمت کے سامنے، پھر ان کو سجدہ بھی ہوتا ہے، پھر شرک بھی ہوتا ہے۔ ابو جہل کا جو قصور تھا، کیونکہ اس نے لات کو پکارا ہے جو نیک اور صالح بزرگ تھا، تو پھر آج عبد القادر جیلانی کو پکارنے والے کو کیا جرم ہے؟ وہ بھی تو بھی ٹھیک ہے، اگر ابو جہل برا تھا تو یہ بھی برے ہیں، اگر یہ اچھے ہیں اور عبد القادر جیلانی کو پکارنا توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والے ہیں، ہم بدکار ہیں، ہماری دعائیں ہمارے سر کے اوپر تک، ہمارے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی، یہ اللہ کے اولیاء ہیں جو ہماری دعاؤں کو پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اگر یہ ہے توحید تو پھر ابو جہل تو موحد تھا نا، وہ پتھر تو ایک نمونہ تھا، وہ تراشو پتھر تھا، اور آج یہ قبر وطن جو ہے بغیر تراشو پتھر، فرق کیا ہے؟ یہ قبر بھی ایک نمونہ ہے، ایک علامت ہے کہ یہاں پر ایک بزرگ ہے۔ اس زمانے وہ پتھر ایک علامت تھی کہ یہاں پر بھی ایک بزرگ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسی عظیم تحفے کو لانے کے آتے ہیں۔ اگر کسی نے شب معراج کے تعلق سے میں بات کر رہا تھا، شب معراج میں اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے یا اس کی کوئی خاصیت سمجھتا ہے، تو شب معراج کی یہ دو خاصیتیں یاد رکھیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدی، سبحان، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے وہ ذات، کیونکہ وہ سب سے عظیم، سب سے بڑی ذات ہے جس نے اپنے بندے کو، اپنے رسول نبی کو ہی فرمایا، الذي اسرى بعبده الاسر برسول ہی نہیں فرمایا. اگرچہ رسالت ایک بڑا انعام ہے, عبودیت کا لفظ جو ہے وہ اسے بڑھ کر انعام ہے کہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کا بندہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, پہلے عبد ہے پھر رسول ہے. پاک ہے وہ ذات, ہر عیب و نقص سے پاک ہے, جس نے اپنے بندے کو سحر کرائی. رات کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تو اللہ تعالی کی عظمت دیکھیں, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, ساتویں تک, سدرۃ المنتہا. یہ چمکتا ہوا سورج ہم ابھی باہر جاتے ہیں یا ابھی باہر ہم گرمی سے آئے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے یہ کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم دو منٹ دھوپ کے اوپر بغیر جوتے کے کھڑے نہیں ہو سکتے, اتنی بڑی مخلوق ہے. جانتے ہیں سورج کی حیثیت کیا ہے مخلوقات کے سامنے؟ یہ ہمارا جو پورا سولر سسٹم ہے نا, یہ ایک چمکتا ہوا تارہ ہے. جب رات کی تاریکی میں ہم دیکھتے ہیں آسمان پر چمکتے ہوئے تارے, وہ سارے ایسے ہیں جیسے کہ ایک سورج ہے. اور یہ سارے سیارے جو ہیں, یعنی انسان جو دنیا کی سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر انسان نے سفر کرنا ہے قریب ترین سیارے کی طرف, جیسے کہ مارس کی طرف جانا ہے, مریخ کی طرف, تو 3 سال لگیں گے جاتے ہوئے. یہ قریب ترین سیارہ ہے, 3 سال. اور دور سے دور سیارہ تک کیا کیا ہو سکتا ہے, ناممکن ہے سفر کرنا. اچھا, اور پھر یہ سارے کے سارے ہیں, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. یہ جو چمکتے ہوئے تارے ہیں نا سارے, یہ دنیاوی آسمان کی خوبصورتی کے لیے, یعنی یہ پہلا آسمان ہے نا, یہ اس سے بھی نیچے ہیں, یہ اس کی زینت بنائی ہے. اس پہلے آسمان کے بعد کیا ہے, پھر دوسرے, پہلے اور دوسرے کے بیچ میں آپ جانتے ہیں جو فاصلہ ہے کتنا ہے, جیسے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے, یہی فاصلہ پھر ہے پہلے دوسرے آسمان کے بیچ میں, پھر دوسرے اور تیسرا آسمان, ساتویں آسمان تک. اور انسان دیکھ لے کہ یہ مسکین اور حقیر اور فقیر انسان کی حیثیت کیا ہے. سورج کی حیثیت تو یہ ہے, پھر زمین کی حیثیت دیکھیں, سورج نے پوری زمین, پہاڑوں والی زمین, سمندر دریاؤں والی زمین دیکھے حیثیت کے, پھر انسان اپنی حیثیت دیکھے کہ انسان کیا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالی ہر بندے کے لیے خاص مدد, ہر بندے خاص مدد کرتا ہے جو اپنے رب کو پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, میں قریب ہوں. سبحان اللہ, اياك نعبد واياك نستعين کا وعدہ یہ انسان پورا کرے, اللہ تعالی ہدایت کا اور جنت کا وعدہ پورا کرتا ہے. پہلی بات اللہ کی عظمت سمجھ لیں, اور جب اللہ کی عظمت آپ کو سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کو دائیں بائیں جانب دیکھنا نہیں پڑنے کی ضرورت پڑتی, دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ جو مختار کل ہے, جو رب ہے, جو سب سے بڑا ہے, جو سب سے عظیم ہے, جب وہ میرے ساتھ ہے, جب وہ میرے مدد کرنے والا ہے, جب وہ میرے قریب ہے, تو پھر میں کسی ولی, کسی نبی, کسی فرشتے کی طرف کیوں دیکھوں, ان کو کیوں پکاروں میں؟ کیا ان میں سے کسی نے زمین کو پیدا کیا یا آسمان کو پیدا کیا؟ مجھے کس نے پیدا کیا؟ کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ جس نے پیدا کیا اسی کا حق ہے عبادت کا. اور دوسری چیز, جو شب معراج میں اگر ہم نے کوئی چیز سیکھنی ہے, اس کے اہتمام کرنا ہے, میرے بھائی نماز ہے. 5 فرض نمازیں ہیں. اگر آپ اتنی ہی شب معراج سے محبت ہے اور آپ اتنی اس کی بڑی فضیلت سمجھتے ہیں, تو پھر نماز کا اہتمام کریں, 5 وقت نمازی بن جائیں, اور یہ ثابت کریں عمل سے, زبان سے نہیں, بدعات اور خرافات سے نہیں، زبان سے آپ ثابت کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں اور واقعی ہی مجھے شب معراج سے محبت ہے، کیونکہ یہ وہ فضیلت والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے تحفے سے نوازا ہے. اور تیسری بات، اگر ہم نے کوئی سبق سیکھنا ہے یا ہم نے کچھ رات کی فضیلت کو سمجھنا ہے، میرے بھائی زناکاری سے دور ہو جاؤ، سود خوری سے دور ہو جاؤ، بدکاریوں سے، نافرمانیوں سے، ظلم سے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان چار حرمت کے حرمت والے مہینوں میں، ادب والے مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، عبد رب کی نافرمانی نہ کرو. اور سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے لیے شرک سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کرو. اور توبہ کے دروازے میرے بھائیوں واللہ کھلے ہیں. اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور سوائے حسرت کے کچھ باقی نہ رہے، ابھی وقت ہے توبہ کا، توبہ کر لے. رجب کے تعلق کی بدعات کے تعلق سے پہلی بدعت تو یہ، شب معراج میں جشن منانا، شب معراج کے لیے خاص نمازوں کے اہتمام کرنا. اس رات میں اور یہ رات جو شب معراج ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ 27 رجب میں ہے. میں نے ابھی پہلے عرض کر چکا ہوں میں کہ مہینے کے تعلق سے اختلاف ہے، پتہ نہیں تھا کہ مہینہ کون سا ہے. عجب بات ہے کہ لوگ دن تک بھی چلے گئے اور دن کو بھی محدود کر دیا کہ 27 رجب تھی، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس میں خاص نماز کے اہتمام کیا جاتا ہے. جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جو روایت اس تعلق سے بیان کی جاتی ہے، جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو اس میں عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، کہ اس کو 100 سال کی نیکیاں دی جائیں گی. اور یہ رات 27ویں کی رات ہے. اسے بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے تبیین العجب میں اسے ضعیف جدا فرمایا کہ ضعیف جدا ہے. اور ملا علی قاری نے بھی یہ فرمایا کہ یہ ضعیف جدا ہے. اور اسی طرح اس رات میں، جیسا ابھی میں نے عرض کیا کہ جشن منانا، اس رات میں رات کو جاگنا، کسی بھی عبادت کے اہتمام کرنا، نماز کے علاوہ بھی کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے یا تلاوت قرآن کرنی ہے، اس رات کو کسی بھی عبادت سے جوڑنا بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی اس رات کا اہتمام کیا. دوسری بدعت وہ بھی نماز کے تعلق سے ہے، رجب میں صلاۃ الرغائب کے نام سے کہ 12 رکعت پہلا جمعہ، رجب کا پہلا جمعہ کہ مغرب کی نماز کے بعد 12 رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں، جس میں یعنی 2-2 رکعت ہوتی ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر، ان انزل فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد 12 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو 70 مرتبہ درود پڑھنا ہے. وہ یہ بدعہ منکرہ ہے، جیسے کہ ابن الجوزی نے موضوعات میں بیان فرمایا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 میں، اور امام نووی نے بھی اسے بدعت قرار دیا ہے. امام نووی فرماتے ہیں قاتل اللہ واضعها، وہ مخترع ہے. بد دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا اور لوگوں میں عام کیا. اور امام خطابی فرماتے ہیں حدیث صلاۃ الرغائب, اس نماز کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے عربی میں. فرماتے ہیں امام خطابی فرماتے ہیں حدیث صلاۃ الرغائب جمع من الكذب والزور غیر قلیل, یہ سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک اور نماز ہے جو 15 رجب کو خاص, 15 رجب کی رات میں خاص کی جاتی ہے, اور امام ابن الجوزی جو ہے موضوعات میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی موضوعات میں سے ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نماز کے علاوہ جو دوسری بدعت کی جاتی ہے رجب میں عام طور پہ, کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنا, یہ روزوں کا خاص اہتمام کرنا. ہاں اگر کوئی شخص پہلے سے روزے رکھتا ہے, اس کا معمول ہے کہ وہ سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھتا رہے, یا ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ ایام البیض میں روزے رکھتا ہے پورے سال میں یا ہمیشہ رکھتا ہے تو رجب میں بھی رکھے, کوئی حرج نہیں ہے. بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو خاص رجب کے مہینے میں, خاص اس رجب کی فضیلت کے لیے, اس مہینے کی فضیلت کے لیے روزے رکھتے ہیں, تو یہ بدعت ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اور جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ جنت ایک رجب کے مہینے میں ایک ایسی نہر جاری کی جاتی ہے جس کا پانی جو ہے وہ برف سے بھی زیادہ سفید اور ٹھنڈا ہے, اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے, جس نے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس پانی میں سے ضرور پلائے گا. ابن الجوزی اور امام ابن ذہبی فرماتے ہیں, امام ذہبی فرماتے ہیں یہ باطل روایت ہے, اور ابن الجوزی فرماتے ہیں یہ واہیات اور موضوعات میں سے ہیں. اور دوسری بھی روایات جو اس تعلق سے موجود ہیں وہ بھی ضعیف ہیں. تیسری بدعت جو عام طور پہ رجب کے مہینے میں کی جاتی ہے, وہ رجب کے مہینے میں خاص عمرہ کرنا. اپنا عمرہ کرنا ہے تو سال میں کبھی بھی کریں, لیکن خاص رجب کے مہینے میں پوری تیاری ہوتی ہے, جیسے کہ ہم رمضان میں تیاری کرتے ہیں کہ ہم رمضان کی فلاں تاریخ کو عمرہ کریں گے, اور اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں عمرے کی کرنے کی فضیلت کی دلیل موجود ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے رمضان میں عمرہ کیا اس کو اجر سو ایسا ہے گویا کہ اسے میرے ساتھ حج کیا. متفق علیہ صحیح حدیث ہے. لیکن رجب کے تعلق سے اہتمام کرنا عمرے کا, اور خاص تیاری کرنا کہ رجب کی فضیلت ہے اس لیے ہم عمرہ کرتے ہیں, یہ بدعت ہے, یاد رکھیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ جو عام بدعت رائج ہوتی ہے رجب کے مہینے میں, رجب کے کنڈے, خاص صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا رجب کے مہینے میں. بعض لوگ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کھیر یعنی مٹھائی وغیرہ یا فرنی وغیرہ گھر میں پکاتے ہیں یا باہر سے لیتے ہیں, اور پھر اپنے پڑوسیوں کو دیتے ہیں, رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, اور یہ خوشی اظہار کرتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو ہے, رجب کا مہینہ کا آغاز ہو گیا. یہ یعنی یاد دہانی کے لیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فضیلت والا مہینہ ہے, اور اس میں عبادات کے لیے وہ جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں یا وہ خاص اہتمام کرتے ہیں اس طریقے کے کسی عمل کا. اور رجب کے کنڈوں کے تعلق سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ, یہ بدعت ہے, منکرہ ہے, اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ملتی. اگر آپ نے کچھ صدقات اور خیرات دینے ہیں تو آپ کے پاس پورا سال پڑا ہوا ہے, آپ رجب میں بھی صدقات اور خیرات دیں, لیکن اس لیے نہیں کہ یہ رجب کے مہینے کی فضیلت کی وجہ سے میں دے رہا ہوں, ہرگز نہیں. جو شخص رجب کے مہینے کو متعین کر کے اس کی فضیلت سمجھتے ہوئے ایک ریال بھی صدقات اور خیرات میں دیتا ہے تو وہ بدعت سمجھی جاتی ہے, کیونکہ رجب کے مہینے کی اس تعلق سے کوئی دلیل نہیں ملتی. آپ نے دینا اللہ کے لیے دیں, اس مہینے کے لیے نہ دیں کہ اس مہینے کی خاص فضیلت ہے. ہاں اس کی جو فضیلت ہے, حرمت کا مہینہ ہے, اور میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی حرمت کیا ہے. لیکن خاص رجب کے مہینے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا یا کوئی صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. مختصر میں عرض کرتا ہوں, اس کے علاوہ بعض لوگوں کی اپنی اپنی بدعات و خیرات بدعات و خرافات ہوتی ہیں, میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن میں اب وہ ایک کلیہ بتا دوں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ العسقلانی اس فتح الباری کے مصنف ہیں, جو صحیح بخاری کی یعنی عمدہ اور بہترین تشریح سمجھی جاتی ہے. فرماتے ہیں, لم يرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیامه ولا صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح الحجة يصلح للحجة. يتبين العجب سفر مرغارة میں و لطائف و معارف میں بھی یہ بات نقل کی گئی ہے. حافظ ابن حجر کی فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں, نہ روزے رکھنے کے تعلق سے عام یعنی پورے مہینے میں یا خاص ایام میں, اور نہ ہی کسی رات کو صلاۃ اللیل تہجد کی نماز نفل نماز کے لیے مخصوص کرنے سے کوئی بھی صحیح حدیث قابل حجت نہیں ہے. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ المنار المنیف میں فرماتے ہیں کہ کل حدیث فی ذکر صوم رجب وصلاۃ بعض اللیال فیہ فہو کذب مفترا. ہر حدیث یعنی تحقیق دیکھیں, سبحان اللہ, محققین علماء کہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جتنی بھی رجب کے تعلق سے احادیث تھیں جس کتاب میں بھی تھیں سب کو جمع فرمایا, اور بڑی محنت کی بات ہے یہ. میرے بھائی آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور علم آسان ہو گیا ہے, بڑی آسانی سے آپ کو کتاب مل جاتی ہے. آپ یعنی اب کوئی حدیث سرچ کرنی ہے, آپ حدیث کے ابتدائی کلمات لکھ دیں گوگل سرچ پہ, ابتدائی کلمات لکھ دیں حدیث کی, آپ کو حدیث پوری مل جاتی ہے اور تخریج بھی مل جاتی ہے. آپ لکھے تحقیق حدیث, پھر حدیث کے اگلے الفاظ لکھ لیں, تحقیق آپ کو مل جاتی ہے, صحیح ضعیف ہے, کس نے سے کس نے ضعیف کیا ہے, تخریج آپ کو چاہتی ہے کہاں پہ حدیث مروی ہے, آپ کو فوراً مل جاتا ہے. میرے بھائی میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, بلکہ آج کے قریب زمانے کی بات کر رہا ہوں جب یہ سروسز یعنی مہیا نہیں تھی. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مسند احمد میں مجھے ایک حدیث دیکھنی تھی اور اس حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے 300 حدیث پڑھی, پھر مجھے جا کے ایک حدیث ملی, اور کئی دل لگ گئے تھے مجھے ایک حدیث ڈھونڈنے کے لیے. اور آج میرے بھائی واللہ جو نیٹ کا صحیح استعمال کرنا جانتا ہے وہ 5 منٹ نہیں لگتے اسے حدیث مل جاتی, 5 منٹ تخریج کے ساتھ تحقیق کے ساتھ. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں, فرماتے ہیں کل حدیث فی ذکر صوم رجب و صلاۃ بعض اللیال فیہ فہو کذب مفترا. جو بھی حدیث ہے رجب کے تعلق سے, رجب کی فضیلت میں خاص طور پہ نماز, اس میں کسی خاص نماز یا روزے کے تعلق سے, وہ حدیث کذب ہے مفترا ہے, یعنی موضوع صرف ضعیف ہیں بلکہ موضوع احادیث ہیں. عجب بات یہ ہے کہ آج امت کی اکثریت رجب کے مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے بدعات اور خرافات سے کام لیتی ہیں. اب میں جانتا ہوں کہ لوگ دل کے اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہی چاہتے ہیں. عام لوگ, میں ان مولویوں کی بات نہیں کر رہا, ان گدی نشینوں کی بات نہیں کر رہا جو مجرم ہیں جو ظالم ہیں, ان عام لوگوں کے دل سے کھیلتے ہیں, غلط بیانیاں کرتے ہیں اور غلط سبق دیتے ہیں, راہ راست سے ان کو ہٹا دیتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعات علی ابواب جہنم, یہ داعی ہیں جہنم کے دروازوں پر. اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کے بندے کو گمراہ نہ کریں. میں جانتا ہوں کہ عام مسلمان اپنی فطرت کے مطابق اپنے رب سے ڈرنے والا ہے, اپنے رب سے محبت کرنے والا ہے, اپنے رب کی نزدیکی چاہتا ہے, قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. اسے راستہ میں کسی نے دکھایا تو ان مجرموں نے دکھایا کہ اگر اللہ کی نزدیکی حاصل کریں تو رجب کا مہینہ آ رہا ہے, اور رجب کا مہینے میں خوب عمل کرتے رہو, خوب بدعتوں میں غرق ہوتے رہو, سبحان اللہ. اور عام مسلمان جو ہے بیچارے ان کی باتوں کو سن کر ان کے پیچھے لگ رہے ہیں. اللہ کے لیے ان کی جالے جو ہیں بڑی خطرناک جالے ہیں, یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. ایک کلیہ لے لے آج مجھ سے, میں اللہ کے لیے عرض کر رہا ہوں, ہر عام مسلمان کے لیے. یہ کلیہ لے لیں, آپ اس کلیہ پہ تولتے جائیں, واللہ آپ کو سنت اور بدعت بالکل سورج کی طرح آیا اور واضح نظر آئے گی. جو کام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, جو کام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے نہیں کیا, وہ کام سنت نہیں ہو سکتا, وہ بدعت ہے. اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا اہتمام کیا ہوتا اور اس رات میں جشن منایا ہوتا, اور صحابہ کرام نے جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانشین ہیں, جنہوں نے براہ راست اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا, اگر انہوں نے بھی اس رات کا اہتمام کیا ہوتا, شب معراج کی رات میں کوئی جشن منایا ہوتا, یا رات صلاۃ القیام کا اہتمام کیا ہوتا, تہجد پڑھتے رہتے, یا اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت یا اللہ تعالی خاص ذکر کا اہتمام کیا ہوتا, تو اللہ کی قسم ہم سب سے آگے ہوتے اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے. لیکن جب اس سے کوئی دلیل نہیں ملی, واللہ کوئی دلیل بھی نہیں, میں قسم کھا رہا ہوں, اور محققین علماء کی باتیں آپ کے سامنے میں بار بار پیش کر چکا ہوں کہ جتنی بھی روایات ہیں رجب کے تعلق سے, نماز کے تعلق سے, یا یعنی نفل نماز, یا روزے کے تعلق سے, یا اللہ کے ذکر کے تعلق, جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری موضوعات ہیں, یہ محققین علماء کی بات ہے. آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی جو ہے نا یہ نہ کھانا, اگر کھاؤ گے تو اس کے اندر زہر ہے, یہ تمہارے زہر بنے گی, تم مر بھی سکتے ہو. مجھے اللہ کے لیے بتائیں کوئی شخص بھی اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد یہ دوائی اس کو کبھی ہاتھ لگائے گا, کبھی دیکھے گا اس کی طرف؟ ہرگز نہیں. اگر عام شخص آ کے آپ کو کہتا ہے کہ یار دوائی کھا لو, یہ اچھی دوائی ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں, کھا لو گے؟ عام انسان کی بات مانو گے؟ وہ گارنٹی دیتا ہے, پتہ ہے گارنٹی کیا ہے؟ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے آپ کو مرنے کے بعد؟ بس گارنٹی دیتی ہے, لوگوں دے دیتے ہیں. جیسے کہ بعض مجرم گدی نشین اور یہ پیر جو ہیں وہ کہتے تم لوگ یہ کام کرتے رہو ہماری گردن پہ ہوگا قیامت کے دن, ہم تمہیں اٹھائیں گے پل صراط پر. سبحان اللہ. میرے بھائی اگر ایک گولی ایک دوائی ہم ڈاکٹر کے جو اسپیشلسٹ کو مشورے کے بغیر ہم نہیں کھاتے, خاص طور جب اس کا مشورہ یہ آ جائے کہ اس میں زہر ہے تمہارے لیے, کبھی نہ کھانا, تم مر بھی سکتے ہو, واللہ کوئی بھی عقل مند انسان, مسلمان مومن تو دور کی بات ہے, کوئی بھی عقل مند انسان اس دوائی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے. محققین علماء کہتے ہیں یہ بدعات ہیں, خرافات ہیں, کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں. پھر ایک مولوی آ کے کہتا ہے نہیں یہ حدیث ہے اور وہ حدیث ہے اور یہ روایت صحیح ہے وہ روایت صحیح ہے, اور کہتے ہیں رجب کے مہینے کی یہ فضیلت, اس میں نماز بھی پڑھو, تہجد بھی پڑھو, اور صلاۃ القیام, عمرہ, اور شب معراج میں جشن بھی منایا کرو. میرے بھائی اگر وہاں پہ جان کا خطرہ ہے نا, ڈرتے ہو کہ گولی کھانے سے موت بھی ہو سکتی, تو میرے بھائی یہاں پہ ایمان کا خطرہ ہے, اور ایمان جو ہے وہ جان سے زیادہ قیمتی ہے. یاد رکھیں یہ جان تو ہم اس دنیا میں چھوڑ کے ہی جائیں گے, یہ جان تو ہماری اپنی نہیں ہے, اور واللہ یہ ساتھ نہیں جائے گی ہمارے. ہمارے ساتھ اگر جائے گا یہ جسم جائے گا ہمارے ساتھ, یہ کبھی ہوگا, یہ کیڑے کھا جائیں گے, ساتھ جائے گا تو ایمان ہی جائے گا, عمل ہی جائے گا. تو اس لیے مومن کے ایمان کے تقاضا ہے کہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھے, اپنے ایمان کو سمجھے اور مضبوطی سے تھامے رکھے. واللہ بڑی خیر ہے, بڑا خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس پاک جگہ پہ جمع کیا ہے, اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے. کوئی انڈیا کے کسی کونے میں تھا, کوئی بنگلہ دیش کے کسی کونے, کوئی پاکستان کے کسی گاؤں یا کونے میں تھا, اللہ تعالیٰ نے خاص اس, واللہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, چناؤ ہے کہ اسے خاص اٹھا کے اپنے گھر کے پڑوسی بنا دیا. کتنے لوگ جو تمنا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے رب کے گھر کے دیدار کریں, اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کریں, لیکن ان کو میسر نہیں ہوتا. لاکھوں لوگ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو موقع نہیں ملتا, نصیب ہی نہیں ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر یہ خاص انعام اور احسان, ہمیں اس بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہم اس توحید کے ملک میں رہتے ہیں, سنت کے ملک میں رہتے ہیں. یہاں پر دعوت اور تبلیغ قرآن اور سنت السلف صالحین کے منہج کے مطابق ہوتی ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر فتاوے دیے جاتے ہیں, صحابہ کرام و سلف صالحین کے راستے کی طرف بلایا جاتا ہے لوگوں کو. یہ قیمتی چانس ہے واللہ, یہ قیمتی موقع اگر ہاتھ سے چھوٹ گیا شاید دوبارہ سے یہ موقع نہ ملے. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے علم حاصل کریں. یہ دنیا تو ہم کماتے رہیں گے، دنیا ہماری جان نہیں چھوڑے گی. میں جانتا ہوں ہم سب یہاں پہ روزگار کی تلاش میں نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ روزگار بھی تمہیں دوں گا اور تمہیں توحید اور سنت بھی دوں گا میں، لیکن روزگار ہم چاہتے ہیں، شاید توحید سنت کا علم ہم نہیں چاہتے، اس لیے ہم پیچھے ہیں. یاد رکھیں، روزگار ہم ساتھ لے جائیں یا نہ لے جائیں، جو ہم کما رہے ہیں پیچھے چھوڑ کے ہی جائیں گے، لیکن ایمان، علم نافع، عمل صالح، یہ ہمارے ساتھ جائے گا. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اگر کوئی پلاٹ اس مقصد کے لیے خریدا جائے کہ اس پر کوئی فیکٹری یا اسکول بنایا جائے گا، تو ایسے پلاٹ پر زکات دینا ہوگی اگرچہ ابھی اس پر کچھ بھی نہیں بنایا گیا؟ دیکھیں، جو پلاٹ بزنس کے مقصد کے لیے خریدا جاتا ہے اس پلاٹ پہ زکات واجب ہوتی ہے، لیکن کب؟ یہاں پر لکھا ہے اس پر ابھی کچھ بنایا نہیں گیا. اگر کچھ بھی نہیں بنایا، ضروری نہیں کہ آپ نے بلڈنگ تعمیر کرنی ہے، اگر کچھ نہیں بنایا، آپ کی نیت یہ تھی کہ یہاں پر میں نے فیکٹری بنانی ہے اس پلاٹ کے اوپر، تو اس کی قیمت پر جب ایک سال گزر جائے اور اس کی قیمت جو نصاب سے زیادہ ہو، وہ غالباً زیادہ ہی ہوگی، معروف آج کل قیمتیں پلاٹوں کے بہت زیادہ ہیں، تو ہر سال جو آپ پر زکات لازم ہے اس کی زکات آپ کو دینی پڑے گی. ہاں، اگر آپ نے یہ پلاٹ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے خریدا ہے تو اس پر کوئی زکات نہیں، یا آپ نے پلاٹ خریدا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے، شک ہے، میں گھر اس میں تعمیر کرتا ہوں یا تجارت کرتا ہوں یا فیکٹری تعمیر کرتا ہوں یا کچھ بھی کرتا ہوں، تب اس پر زکات نہیں ہے. لیکن اگر نیت آپ نے متعین کر لی ہے یہ پلاٹ فیکٹری بنانے کے لیے ہے، تب اس پر زکات واجب ہو جاتی ہے. کیا بیوٹی پارلر کا کاروبار سنت کے مطابق جائز ہے؟ بیوٹی پارلر کا کاروبار اگر سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سنت کے مطابق کیسے ہوگا مجھے پتا نہیں. بیوٹی پارلر کماتی ہے یعنی الٹے سیدھے کاموں سے؟ اللہ رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ عام میک اپ تو عورت گھر میں کر لیتی ہے، باقی آئی بروز کو جو ہے بھویں کو تراشنا یا کاٹنا یہی کام ہوتا ہے عام طور پہ، وہ حرام ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعنت بھیجی ایسی عورتوں پر. تو اگر کوئی سنت کے مطابق ہے تو مجھے تفصیل بتائیں کیا سنت کے مطابق ہے، تاکہ میں بتاؤں کہ یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. واللہ اعلم. بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف، ایک تو ہوتی ہے ضعیف، جو عام ضعیف ہوتی ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو ساتھ ملا کے روایت کو حسن درجے تک پہنچ سکتی ہے، حسن لغیرہ، جو ضعیف جدا ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. یہ مصطلح حدیث کا علم ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ بھی سمجھے کہ ان حدیث حسن ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، اس کی تفصیل. بھائی کے سوال کے تعلق سے ضعیف اور موضوع میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ضعیف روایت وہ ہے، پہلی بات یہ کہ ضعیف روایت کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، یہ نہیں فرماتا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ روایت کیا گیا، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں، کیونکہ کہا گیا ایک محقق عالم نے، ایک اسپیشلسٹ نے، حدیث کے اسپیشلسٹ نے کہہ دیا کہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اچھا، ضعیف کا معنی یہ ہے، صحیح کو سمجھے گا ضعیف کو سمجھ آ جائے گی. صحیح حدیث کی پانچ شرطیں ہیں، یہ پانچ شرطیں پوری ہو جائیں تو حدیث صحیح سمجھی جاتی ہے. نمبر ایک، راوی جو ہے اسے عدل ہونا چاہیے. عدل کہتے ہیں متقی پرہیزگار، اللہ تعالی سے ڈرنے والے کو، کیونکہ اگر کوئی شخص متقی پرہیزگار نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، تو پھر جھوٹ کا امکان ہوتا ہے، غلط بہنے کا امکان بھی ہوتا ہے. تو عدل ہونا چاہیے. نمبر دو، حافظہ چوٹی کا ہونا چاہیے. حافظہ میموری جو ہے وہ مضبوط ترین، صرف مضبوط نہیں، چوٹی کا ہونا چاہیے. تیسری شرط ہے کہ سند متصل ہونی چاہیے، کہ یہ جو راوی ہے، امام بخاری فرماتے حدثنا الحمیدی، حدثنا قال حدثنا فلان، یہ جو حدثنا ہے، ایک شاگرد اپنے استاد سے سنتا ہے، وہ اپنے استاد سے سنتا ہے، وہ اپنے استاد سے سنتا ہے، اور چلتے چلتے صحابی تک بات آتی ہے پھر صحابی کے سے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں سند. متن حدیث کا وہ حصہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے, جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمل کو دار مدار نیتوں پر ہے. تو یہاں پر انما الاعمال بالنیات کی متن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہ جو پیچھے صدا عمر بن خطاب اور اس سے پہلے جو راوی ہیں امام بخاری تک, یہ ساری سند سمجھی جاتی ہے. سند متصل ہونا کا معنی یہ ہے کہ استاد براہ راست شاگرد براہ راست استاد سے بیان کر رہا ہو. اگر استاد اور شاگرد کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے یا انقطاع ہے کہ امام بخاری ایسے شخص سے روایت کہتے فلان سے میں نے سنا جو یا فلان نے روایت کیا جو اس سے 100 سال پہلے مر چکا ہو, تو پھر کیسے ممکن انہوں نے سنا ہوئے دیکھا ہو. اچھا بیچ میں پھر کس سے سنا ہے, کس کوئی اور شخص تو ہوگا نا, تو یہ منقطع سند سمجھی جاتی ہے. اور اس لیے یہ جو سند کا اتصال ہے یہ بھی شرط ہے کہ کس نے کس سے سنا, تک ہمیں پتہ چاہے چلے یہ سننے والا کون ہے اور آگے بیان کرنے والا کون ہے. چوتھی شرط ہے اس میں کوئی علت نہ ہو, کوئی خرابی نہ ہو متن میں بھی اور سند میں بھی. اور پانچویں شرط ہے شاذ نہ ہو. اگر یہ سند بالکل ٹھیک ہے, سند میں راوی جو ہے عدل ہے اور حافظہ بھی چوٹی کا ہے اور سند میں متصل ہے, کوئی علت بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ سندن صحیح روایت ہے. لیکن دوسری روایت ہمیں دیکھی کسی اور کتاب یا کسی اور جگہ پہ اسی کتاب میں جو اس سے ٹکراتی ہے اس روایت سے. اب دو روایات ہیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور کیونکہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, ٹکراؤ نہیں ہوتا, تضاد نہیں ہو سکتا, کبھی کانٹراڈکشن نہیں ہو سکتی. ان میں سے سند بھی صحیح ہے اور یہ پتہ نہیں کہ کون سا راوی کس سے غلطی ہوئی ہے. جب انسان معصوم تو نہیں ہے نا, راوی بھی تو انسان ہے, اگرچہ حافظ چوٹی کا بھی ہو کہیں بھی کوئی غلطی کا امکان ہوتا ہے. جب یہ دو روایت ٹکرا رہی ہوں ہم کہتے ہیں یہ جو روایت جو جس میں زیادہ راوی ہیں اس کے بھی شرطیں ہیں. اگر یہاں پر ایک راوی ہے اور یہاں پر تین راوی ہیں, یہ بھی ثقہ ہے, یہ تین بھی ثقات ہیں, دونوں جو ہیں روایت ٹکرا رہی ہیں, تو پھر ایک سے بڑھ کر یہ تین زیادہ ثقات ہیں, یہ زیادہ قوی سمجھی جاتی ہے. اسے محفوظ کہا جاتا ہے اور اسے شاذ کہا جاتا ہے, اور شاذ روایت ضعیف روایت ہوتی ہے. اب یہ پانچ شرطیں اگر ان میں سے کوئی شرط بھی نہ ہو تو حدیث ضعیف سمجھی جاتی ہے. اور اگر یہ ضعف بڑھتا جائے, جیسا کہ مثال ایک راوی کذاب ہے تو یہ موضوع روایت ہے, من گھڑت روایت ہے, یعنی یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے, راوی ہے ثقہ, راوی ہے تو عدل, لیکن ثقہ نہیں. ثقہ کے لیے دو شرطیں, اب کہتے ہیں فلان ثقہ ہے یعنی وہ عدل ہے اور تام الضبط ہے, یعنی متقی پرہیزگار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حافظہ بھی چوٹی کا ہے, اسے ثقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو لیکن وہ عدل ضرور ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا متقی پرہیزگار ضرور ہے لیکن حافظہ کمزور ہے اور وہ روایت پیش کرتا ہے, تو محدثین کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے کیونکہ اس کا حافظہ ضعیف ہے, حافظہ کمزور ہے. وہ ضعیف کہتے ہیں کمزور روایت کو, یہ روایت کمزور ہے اور یہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, تو یہ ضعیف ہے. بعض اوقات ضعف, یہ روایت ضعیف ہے اس میں ایک کمزور حافظہ کا راوی ہے, یہ روایت ضعیف ہے اس میں پتہ نہیں ایک شخص راوی جو مجہول ہے ہم نہیں جانتے کون ہے. تیسری روایت موضوع ایک ہی ہے, متن ایک ہی ہے, متن موضوع ایک ہی ہے لیکن ایک روایت میں ایک راوی کا حافظہ کمزور ہے, دوسرے مجہول, تیسرے انقطاع ہے, یعنی استاد شاگرد کے بیچ میں جو ایک درمیان والا ایک شخص ہے وہ ہم نہیں جانتے کون ہے. یعنی ایک شخص بیان کر رہا ہے اپنے استاد کے استاد کی استاد کی بات, بیچ میں دو لوگ ہیں, وہ اس سے ملاقات بھی نہیں ہے, اس کو جانتے بھی نہیں, اس زمانے کا بھی نہیں ہے, ان کے بیچ میں 100 سال کا فاصلہ ہے, تو انقطاع ہے. یہ تین روایات ہیں, ایک میں ایک غلطی ہے یعنی ایک مسئلہ ہے, ایک کم دوسرے میں, تیسرے میں تیسری. اگر ہم تینوں کو ملا دیں تو یہ تینوں جو ہیں جب مل جاتی ہیں تو ایک دوسرے کی کمزوری کو مضبوط کر دیتی ہیں, اسے کہتے ہیں حسن لغیرہ. یعنی جو راوی یہاں پر جس کا حافظہ کمزور تھا, اس روایت میں کوئی حافظہ کمزور راوی نہیں ہے, سب کے حافظے چوٹی کے ہیں, لیکن ایک مجہول راوی ہے. جو یہاں پر مجہول تھا وہ اس کمزور حافظہ روایت میں معلوم ہو گیا کون ہے, وہ جہاں پر انقطاع تھا کہ پتہ نہیں تھا کون تھا, ان دونوں میں اس کا نام موجود ہے. تو تو جب تینوں کو ملا لیا ہم لوگوں نے, مضبوط ہوئی کہ نہیں؟ اسے کہتے حسن غریہ, صحیح حدیث سمجھی جاتی ہے, الگ الگ ضعیف ہے, سب کو ملا کے صحیح ہے, اسے کہتے صحیح غیر ہی. مثال کے طور پہ آپ کے پاس تین لکڑیاں ہیں, ایک لکڑی اوپر سے ٹوٹی ہوئی ہے, ایک درمیان سے, ایک نیچے سے, یہ تین لکڑیاں ہیں. یہ لکڑی جو ہے یہاں سے ٹوٹی ہوئی, دوسری درمیان سے, تیسری نیچے سے. الگ الگ دیکھیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تینوں کو جوڑ لیں تو تینوں جو ہیں ایک دوسرے کمزوری کو پورا کر لیتی ہیں. اس کا عام مثال جو لوگ پہاڑوں پر لیتے ہیں نا, جانتے ہیں وہ برج کیسے بناتے ہیں؟ اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک جانے کے لیے لکڑیاں دیکھتے ہیں. بعض وہ لکڑیاں سب برابر تو نہیں ہوتی, تو کیا کرتے ہیں؟ مثال تین لکڑیاں ہیں لمبی, ایک اوپر سے ٹوٹی, ایک درمیان سے, ایک نیچے سے. جب تینوں کو باندھ لیتے ہیں مضبوط ہو جاتی ہیں کہ نہیں, تو پھر یہ ایک پل برج بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی ہے. تو یہ طریقہ ہے ضعیف حدیث کو حسن. دیکھیں علم الحدیث ایک خاص علم ہے, لوگوں نے اپنی زندگی اس پہ لگا دی ہے, وقف کر دی ہے زندگی. امام بخاری کا ہم نام لیتے ہیں, 16 سال میں صحیح بخاری لکھی, 16 سالوں میں. ہم نے 16 سالوں میں کیا کیا ہے؟ ہم نے 16 گھنٹوں میں دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم 16 منٹ دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 16 سال آدھی زندگی ہے, تو انہوں نے وقف کیا ہے ہمیں. ابھی جو میں نے تھوڑی سی مختصر سی ایک جامع بات آپ نے صحیح حدیث کے بیان کیے, کتنا مشکل اس مسئلے کو سمجھنا ہے. 10 منٹ لگے ہوں گے, اور لوگوں نے اس کو سمجھانے کے لیے زندگی وقف کر دی تھی, 10 سال لگے تھے سمجھانے کے لیے. سبحان اللہ, واللہ اعلم.